الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی کی مرضی کچھ ایسے ہی ظاہر ہو رہی ہے کہ جب سے ہم نے یہاں کے جمعے میں ماہانہ میں نے اپنی حاضری کا فیصلہ کیا تھا، بالعموم ایک ناغا پڑ رہا ہے اور دو دو ماہ کے وقفے سے ہی میری یہاں حاضری ہو رہی ہے. پچھلے مہینے کا آخری جمعہ فیصلہ باد میں تھا، اس لیے یہاں حاضر نہیں ہو سکا تھا. اس کے بعد سے مسلسل میں سفر پر تھا اور پرسوں رات ہی میں کوئی 21 دن ملک سے باہر رہنے کے بعد، لاہور سے باہر رہنے کے بعد پرسوں شام پہنچا تھا، لیکن کل علی صبح پھر مجھے اسلام آباد جانا ہوا. کل رات دیر سے حاضری ہوئی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ بہت تکان ہے، صبح سے سر میں شدید درد کا دورہ ہے اور وہ جیٹ لیگ کا ایک تصور جو ہے بہت سے حضرات جنہوں نے بیرونی سفر کیے ہیں طویل ان کے علم میں ہے. آج کل یہ اصطلاح جو ہے بہت عام ہے، جیٹ کا جو دور شروع ہوا ہے کہ تیزی کے ساتھ آدمی سفر کرتا ہے تو وقت کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے اور اس سے انسان کا جو معمولات کا جو بھی ایک روٹین ہے وہ ٹوٹتا ہے. لہذا واپس آ کر پھر کچھ وقت لگتا ہے دوبارہ اپنے ماحول میں سیٹ ہونے کے لیے. پہلے تو مجھے اس بات کا اتنا شدید احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب واقعتاً محسوس ہوتا ہے. میں نے اپنے بعض دوستوں سے کل اور پرسوں یہ بات کہی کہ اگرچہ میں جسمانی طور پر پاکستان میں آ چکا ہوں، لیکن ذہناً ابھی تک میں اورینٹیٹ نہیں کر سکا ہوں اپنے آپ کو یہاں کے حالات کے ساتھ. یہی کیفیت تاحال برقرار ہے. میرا یہ سفر جو تھا مختصر ترین بھی تھا. یہ جو لاہور سے 21-22 دن کی غیر حاضری رہی ہے، ان میں 4 دن میرے کراچی میں لگے ہیں، ورنہ پاکستان سے غیر حاضری کل 17 دن کی تھی. لیکن اس اعتبار سے کہ طویل ترین یہ سفر رہا، بہت ہیکٹک بہت تیزی کے ساتھ سفر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، 3 دن پیرس میں لگے، 2 دن شکاگو میں لگے، 4 دن لاس اینجلس میں، 1 دن سان فرانسسکو میں، پھر میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں سفر کیا ہے ادھر سے واپسی جو ہے وہ بجائے اٹلانٹک ہی کو دوبارہ کراس کرنے کے پیسیفک کو کراس کر کے اور پھر ٹوکیو کو ٹچ کرتے ہوئے کوالالمپور. یہ میری بڑی خواہش تھی کہ ملیشیا کا میں کبھی سفر کروں، اس لیے کہ خبریں سننے میں آتی تھیں کہ ملیشیا میں اسلامی تحریک بہت اچھی رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور بسا اوقات امریکہ وغیرہ میں ملیشین نوجوانوں کو دیکھنے کا بھی موقع ملا تو بہت اچھی امیدیں ان سے وابستہ ہو رہی تھی کہ حقیقتاً ایک اچھا اٹھان ہے، لیکن یہ کہ ملک میں کیا حالات ہیں اور بالفعل وہاں ان کے اثرات کیا ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ صرف کچھ چیزیں پڑھ کر صحیح تصور قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ انسان وہاں جا کر حالات کا مشاہدہ نہ کرے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ نبض پر اگر ہاتھ ہے تو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ حال کیا ہے اس وقت قلب کا اور شریانوں کا. تو میری یہ دیرینہ خواہش پوری ہو گئی، اس لیے کہ ہمارے ایک رفیق ہیں تنظیم اسلامی کے جو پی آئی اے میں ملازم ہیں فلائٹ انجینئر کی حیثیت سے، اور وہ 2 سال سے ملائیشیا میں ہے کوالا لامپور میں. اس مرتبہ جب میرا سفر کا پروگرام بن رہا تھا تو وہ اتفاقاً آئے ہوئے تھے، تو بر وقت انہوں نے یہ تجویز کیا کہ آپ کا ایک پیسہ بھی زائد خرچ نہیں ہوگا اور آپ ادھر سے آ جائیے. تو میں نے ان کی بات کو سمجھا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے میری اس دیرینہ خواہش کے پورا ہونے کی شکل پیدا ہوئی ہے. تو کوئی 3.5 دن میں نے کوالا لمپور میں لگائے ہیں اور 1.5 دن سنگاپور میں، جو میرا پہلے پروگرام میں شامل نہیں تھا. بہرحال یہ اتنا طویل سفر اور بہت تیزی کے ساتھ چونکہ اس میں حرکت رہی ہے، اس کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ طبیعت اس وقت حاضر نہیں ہے. تاہم کچھ باتیں میں عرض کروں گا، اس لیے کہ جب اس طرح کے کسی سفر سے انسان واپس آتا ہے تو احباب کی سب سے زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ باہر کے حالات اور وہاں سے جو تاثرات بھی انسان لے کر آیا ہو، پہلے یہ کہ اس میں اپنے ساتھیوں کو اور اپنے احباب کو شریک کرے. امریکہ میں جو حالات اس وقت ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ امریکن پبلک اوپینین خلیج کی جنگ کے شدید مخالف ہے، اور صاف محسوس ہوتا ہے کہ بش ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دلدل میں پھنس گئی ہے، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. جس تیزی کے ساتھ انہوں نے اقدام کیا آگے بڑھے، اب پیچھے ہٹنا بھی ممکن نہیں، فیس سیونگ درکار ہے. اور حالات انہیں بھی اب محسوس ہو گیا ہے کہ یہ بہت ہی لوہے والا چنا ہے صدام جو ہے، اس کو آسانی کے ساتھ چبایا نہیں جا سکتا. اب تک کوئی اس پر شکست خوردگی کے آثار طاری نہیں ہوئے، اس کے اعصاب بالکل قائم ہیں. اور وہاں کے مبصرین جو ہیں بہت حیرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ اس کو کتنا ہی پرووک کیا جائے، انٹرویوز ہوتے ہیں کیسے ہی چبھتے ہوئے سوال کیے جائیں، وہ شخص اپنی آواز بھی بلند نہیں کرتا، نہایت کام پرسکون لیکن ڈٹا ہوا ہے اپنے موقف کے اوپر، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ نہ وہ ہٹنے کو تیار ہے اور نہ ان کے لیے وہاں سے واپسی جو ہے وہ آسان ہے. تو ایک عجیب گو مگو کی صورت ہے. محسوس اب یہی ہو رہا ہے کہ امریکہ تنی کترانے لگا ہے. وہ جو اس کے بیانات کے اندر بہت سختی تھی، اس کے اندر کچھ نرمی. چنانچہ جو آخری میں نے سی این این پر انٹرویو دیکھا تھا، کارٹر کے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر تھے بریزنسکی، اس کا بڑا طویل انٹرویو تھا. آخر میں وہ شخص وہ ہے کہ جو جنگ کا بہت شدید مخالف ہے. اصل میں امریکہ میں جو جیویش لابی ہے وہ چاہتی ہے کہ جنگ ہو، اور پورا دباؤ اس نے ڈالا ہوا ہے. جنگ کے حق میں یا تو وہ یہودی ہیں امریکہ کے، یا اسرائیل ہے بحیثیت ایک ملک کے، اور یا پھر سعودی عرب کی حکومت ہے، اور یا کویتی خاندان. یہ 4 ہیں در حقیقت جو چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، فوراً ہو، زوردار حملہ کر کے اور صدام کی قوت کو بالکل ختم کر کے. اور پھر عرب تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ واپس چلا جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے واپس جانے کے وہاں سے کوئی آثار نہیں، کوئی امکان نہیں. لیکن یہ کہ ہوگا کیا، یہ تو یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، میں صرف تاثر بتا رہا ہوں. کہ بریزنسکی کا جو انٹرویو تھا، آخری سوال اسے یہ کیا گیا تھا کہ کیا خیال ہے آپ کا، جنگ ہوگی یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ 55-45 اگینسٹ وار، یعنی 55% اس کا خیال یہ کہ جنگ نہیں ہوگی، اور ویسے وہ جنگ کا خود مخالف بھی ہے. میں جب واپس آ رہا تھا تو ایک اخبار ہے انڈیپینڈنٹ، یہ اس علاقے کا، فار ایسٹ کا، اس کا مجھے ایک پرچہ ملا ہے. اس میں ایڈورڈ ہیتھ، جو غالباً کبھی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں برطانیہ کے، اور زیادہ ان کی حیثیت رہی ہے بہت طویل عرصے تک لارڈ پریوی سیل کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے، اور اس وقت وہ سمجھے جاتے ہیں کہ بہت کافی یعنی بزرگ سیاستدان، شدت کے ساتھ اس نے جنگ کی مخالفت کی ہے، اور اس نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو تم توقع کر سکتے ہو، کم سے کم صدام کم سے کم یہ تو کر سکتا ہے کہ کویت کے آئل ویلز جو ہیں ان میں آگ لگا دے، ان کو اڑا دے، اور اس سے وہ آگ لگے گی دنیا میں، یعنی اس علاقے میں. ویسے تو وہ کہتا ہے تھرڈ ورلڈ وار ہوگی فوراً، اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ محدود سی کوئی جنگ ہوگی وہ ممکن نہیں ہے، یہ فوراً پھیلے گی اور یہ تھرڈ ورلڈ وار کی شکل اختیار کرے گی. لیکن وہ کہتا ہے کم سے کم یہ ہے کہ اس میں جو آگ لگے گی پھر اس سے زمین جو ہے اس علاقے کی وہ گرم توے کی طرح تپے گی، اور خود سعودی عرب کا جو علاقہ ہے جہاں یہ ساری اس وقت فوجیں جو ہیں جمع ہیں 60 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر وہاں کا ہوگا. اور یہی بات صدام نے کہی تھی کہ میں تو ان کے قدموں تلے آگ روشن کر دوں گا. تو یہ صورتحال ہے، اور ایڈورڈ ہیتھ کی یہ بات اتنی اس وقت جو ہے وزنی سمجھی جا رہی ہے کہ امریکن کانگریس میں اسے بلایا گیا ہے وہاں، حالانکہ وہ امریکن نیشنل نہیں ہے، وہ تو برٹش ہے، لیکن اسے بلایا گیا غالباً 20 تاریخ کو. اس اخبار کی خبر یہ تھی جو گزر چکی ہے 20 تاریخ، آج تو ہم 28 میں بیٹھے، تو 20 تاریخ کو غالباً اس کی ٹیسٹیمنی ہوئی ہے، اور وہ وہاں امریکن کانگریس میں جا کر اس نے اپنے دلائل پیش کیے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہاں صورتحال امریکہ میں جو مسلمان اس وقت آباد ہیں، خاص طور پر عرب مسلمان، اور پھر نمبر 2 پر ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان، ان کے حلقوں میں بھی ایک شدید خوف ہے اس وقت. اور وہ خوف یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہو گئی تو ظاہر ہے ہزارہا ڈیڈ باڈی بیگز جو ہیں امریکن جوانوں کے وہ آئیں گے، اور اس کا جو رد عمل ہوگا وہ یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں پر قافیہ حیات تنگ ہو جائے، شدید انتقامی جذبات یہاں کی آبادی میں، جیسے کبھی ایرانیوں کے خلاف پیدا ہو گئے تھے جبکہ وہ ان کے ہاسٹیجز تھے تہران میں، اسی طریقے سے. اور اب تو چونکہ معاملہ جو ہے، اس وقت تو صرف ہاسٹیجز تھے، کوئی کلنگز نہیں تھی، اور اب تو جو ہے وہ تھاؤزنڈز کے اندر، ظاہر بات ہے کہ وہ تو ان کے اپنے بھی جو کم سے کم اندازے وہ بناتے ہیں کہ اگر ہم 3 دن کے اندر بھی کچل دیں طاقت صدام حسین کی، تب بھی یہ کہ 10,000 تو ہماری لاشیں بھی آئیں گی. تو وہ جو ہے صورتحال اس کا جو وہاں پہ رد عمل ہوگا شدید، اس کی وجہ سے ایک خوف ہے، ہراس ہے. اور مجھے واقعتاً اس مرتبہ محسوس ہوا، پہلے بھی میں کہا کرتا تھا کہ اپنا ملک اپنا ہی ملک ہوتا ہے، غیر جگہ پر جا کر آدمی کو سہولتیں کتنی ہی حاصل ہو جائیں اور مراعات کتنی بھی ہوں اور کتنا ہی وہاں پر انسان کے لیے دلچسپی کا سامان، یا اور بھی یہ بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہا ہے کہ وہاں اسلام کے کام کرنے کا زیادہ موقع ہے. جب میں وہاں جو حضرات جا کر سیٹل ہو گئے ان سے کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو امکان ہی نہیں ہے، جہاں تم پتھروں سے سر پھوڑ رہے ہو، اپنا کوئی حاصل نہیں ہے، یہاں آؤ تو یہاں کوئی امکان ہے، یہاں کام کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ میں نے اس مرتبہ دیکھا کہ وہ بات جو ہے ذرا قدرے دبی ہوئی تھی، اور یہ کہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی شکل ہو گئی تو یہ امیگرینٹس جو ہیں وہاں مسلمان، ان کے لیے زندگی وہاں دوبھر کر دی جائے گی. اس سے زائد میں وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا اس معاملے میں. ملیشیا کے جو میرے تاثرات ہیں وہ ایک تو یہ کہ بڑی شدید حسرت کا احساس ہوا، ہم سے بہت چھوٹی قوم ہے اور کمپلیکیشنز بھی ہم سے کم نہیں ہیں، زیادہ ہیں، اس لیے کہ مسلمان وہاں میجورٹی میں تو ہے، لیکن یہ کہ وہ میجورٹی ایسی ہے 55-45، اس سے زائد نہیں ہے. لیکن یہ، اور پھر یہ کہ ہم سے 10 سال بعد وہ ملک آزاد ہوا ہے، لیکن جو ترقی اس نے کی ہے، جو وہاں ستھرائی، صفائی، نظم، معلوم ہوتا ہے نہایت سکون ہے، امن ہے، رول آف لا، منسٹر کو ایسے ہی یعنی ذرا سی اس کی خلاف ورزی ہوئی یا کسی قانون، گرفتار ہو گیا منسٹر، عدالت کے اندر پیش ہو گیا، اور بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہونے چاہیے، وہ وہاں پر نظر آتا ہے. ملایا کا جو پرانا مسلمان ہے قدیم، جو وہاں اکثریت میں ہے، وہ طبیعت میں دھیما ہے، بہت متحمل مزاج ہے، خاموش ہے، آپ کی کوئی بات اسے کتنی ہی ناگوار گزرے لیکن وہ بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ اس کا ایک طبیعت ثانیہ بن گئی. اگرچہ اس کا ایک سبب مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں بھی یہ سارے جو حالات ہیں بہت ہی اچھے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، وہاں بھی ایک ٹائم بمب ہے اندر ہی اندر جو ٹکنگ کر رہا ہے، پتہ نہیں کب وہ پھٹ جائے. اس لیے کہ وہاں جو 45% آبادی ہے وہ چینیوں کی، اور چینی جو ہے بڑے تیز ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، سرمایہ دار ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، محنتی ہیں، ہر اعتبار سے آگے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کی جو بھی وہاں پر ہو سکتی ہے ان صفات کی وجہ سے بالادستی، اس کو روکا گیا ہے کچھ قانونی تحفظات دے کر. ملایا کے مسلمانوں کو قانونی ترجیحات حاصل ہیں، قانونی تحفظات حاصل ہیں. اس اعتبار سے چینی گویا کہ وہاں پر سیکنڈ ریٹ سٹیزنز بن چکے ہیں، اور ان کے اندر ایک بہت ہی اس کے خلاف ایک رد عمل ہے، اگرچہ وہ اندر ہی اندر ہے. ایک مرتبہ اس سے پہلے یہ لاوا چونکہ پھٹ چکا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر وہاں خوریزی ہوئی تھی، اس کا خوف اتنا طاری ہے کہ کھل کر تو کوئی بات نہیں کرتا، نہ چینی کرتا ہے نہ ملائی مسلمان کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر مجھے وہاں دوستوں نے بتایا کہ وہ جو بم ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے اس کا وقت گزر رہا ہے، نہ معلوم کب وہ پھٹ جائے. اس سب کے باوجود واقعہ یہ کہ محسوس ہوا کہ وہاں بہت ہی اچھے حالات، ہمارے مقابلے میں بہت اچھے حالات ہیں. 11 ریاستیں ہیں وہاں کی، جن میں سے 9 میں بادشاہ بھی ہیں، لیکن وہ بادشاہ جو ہیں وہ بھی بالکل قانون کے پابند، ان کو کوئی بہت جو ہے امتیازی مراعات حاصل نہیں ہے، بس ایک تنخواہ ہے خاص، کیونکہ وہ ایک نظام چلا رہا ہے ان کا پرانا. باقی دو جگہ پر جو ہے وہ بادشاہ بھی نہیں ہے. انہی بادشاہوں میں سے ہی کسی کو 5 سال کے لیے پھر وہ اپنا شہنشاہ مان لیتے ہیں، انہی میں سے کسی کو ایگونگ کہلاتا ہے، وہ گویا کہ وہاں کا ایک یعنی علامتی قسم کا بادشاہ ہے. باقی وہاں نظام جو ہے وہ پورا جمہوری نظام چل رہا ہے، ووٹ سے سارا نظام چل رہا ہے، اور بہت ہی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ. اسلامی تحریک بھی وہاں خاصی توانا ہے. جماعت اسلامی کا فکر اور اس کا فلسفہ، اس کی دعوت معلوم ہوتا ہے کافی عرصے پہلے سے وہاں پہنچی ہے. غالباً ملائی زبان کا لٹریچر جو ہے وہ پہنچا ہوگا، اور وہاں اس طرز فکر کی جماعت کو ایک ریاست میں اکثریت بھی حاصل ہوئی ہے حالیہ الیکشنز میں. اگرچہ ابھی وہاں بھی صورت وہی ہے کہ بہت شدید مخالفت دوسری طرف سے ہو رہی ہے، باقی ریاستوں کی طرف سے، کہ انہیں ایک ریاست کے اندر کوئی علیحدہ سے قانون سازی کرنے کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. ایک یعنی کنٹروورسی جو ہمارے ہاں شریعت بل والی کنٹروورسی ہے، کچھ وہ وہاں بھی چل رہی ہے، اس لیے کہ ایک ریاست کے اندر جب انہیں اکثریت حاصل ہوئی ہے تو جو حقوق انہیں دستور سے ملے ہیں شاید اگر وہ انہیں استعمال کریں تو کوئی رد عمل پیدا ہو، واللہ عالم میں کہہ نہیں سکتا. لیکن یہ کہ عام طور پر وہاں ملایا کے نوجوانوں میں، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی، اسلام کی طرف ایک رجحان جو ہے وہ کافی موجود ہے. مجھے بتایا گیا کہ چند سال پہلے تک وہاں پردہ نام کی کوئی شے نہیں تھی، نہایت بے حیائی اوریاں لباس، مسلمانوں کا بھی غیر مسلموں کا بھی، بالکل معلوم ہوتا تھا کہ اگر لباس ہے بھی تو بہت ہی باریک لباس، پورا جسم اس میں سے چھلکتا تھا. لیکن اب مسلمان خواتین جو ہیں وہ کافی، اگرچہ ان کے ہاں پردے کا وہ چہرے والا حجاب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ چہرے کی تکیا کھلی، باقی یہ کہ سر بھی ڈھکا ہوا اور گردن بھی، اور اس کا ایک حصہ جو ہے کافی سینے کے اوپر بھی آیا ہوا تاکہ وہ کورنگ رہے، اس کے اوپر جو ہے خاصا عمل وہاں پر موجود ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک اسلامک یونیورسٹی بنی ہے اسلام آباد میں، ایسے ہی وہاں پر بھی اسلامی یونیورسٹی ہے. ایک احساس مجھے وہاں جا کر خاص طور پر یہ بھی ہوا، اس سے پہلے بہت میرے بہت سے احباب نے کہا ہے کہ انگریزی زبان میں ہماری دعوت اور آپ کا جو قرآنی فکر ہے اس کو پھیلنا چاہیے. جو حضرات میثاق پڑھتے ہیں انہوں نے شاید 2 شمارے پہلے یا 1 شمارے قبل خط بھی شائع ہوا ہے لندن سے، ایک صاحب کا یو کے سے، وہی بات مجھے جا کر وہاں بھی محسوس ہوئی. مجھے بھی وہاں جیسی بھی انگریزی مجھے آتی ہے اس میں تقریریں کرنی پڑی، تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں واقعتاً ضرورت ہے انگریزی زبان میں بات کرنے کی اور اس پیغام کو پہنچانے کی. ہوا یہی ہے کہ وہ ایک سیاسی نقطہ نظر جو ہے وہ، چونکہ تمام جو ہماری اس وقت عالم اسلام کی جو انقلابی تحریکیں تھیں جماعت اسلامی اور اخوان سمیت، ان سب کے اوپر اب وہ سیاسی انداز جو ہے طریقہ کار وہ غالب آ چکا ہے، لہذا میری بات جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو چونکا دینے والی محسوس ہوتی ہے. یہ بات ہمارے سامنے اس سے پہلے نہیں آئی ہے، لیکن یہ کہ وہ اگر بڑے پیمانے پر اور انگریزی کے حوالے سے وہ بات سامنے آئے، اصل انقلابی طریقہ کار بہت توجہ سے لوگوں نے سنا ہے اور بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ اس راستے سے کچھ ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے، اصل جو ہے وہ انقلابی نہج ہے، لیکن اسے بڑے پیمانے پر جب تک ہم پیش نہیں کریں گے اور اس کے لیے انگریزی کو میڈیم نہیں بنا سکیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کے بعد دنیا میں دوسرا ملک ملایا ہی ہے. یہ ملایا سابق اس کا نام ہے، اب یہ ملیشیا کہلاتا ہے، کہ وہاں پر تحریک اسلامی کے لیے انقلابی نہج پر اٹھنے کے امکانات موجود ہیں. سنگاپور کا جو حال میں دیکھ کر آیا ہوں وہ بعض پہلوؤں سے نہایت تشویشناک ہے. ایک چھوٹا اسرائیل ہے اصل میں کہ جو مشرق کے اندر امریکن اسٹریٹجی نے اس کو وہاں بنایا ہے اور پیدا کیا ہے. غالباً 30 میل ضرب 13 میل کا وہ جزیرہ ہے. اب اس کا اندازہ کیجئے کہ کتنا چھوٹا سا جزیرہ. 30 لاکھ کی کل آبادی ہے. اس اعتبار سے کراچی شہر کا 1/3 بنتا ہے سنگاپور, آبادی کے اعتبار سے بھی, رقم کے اعتبار سے. لیکن اس کی اینوئل ایکسپورٹس جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے 10 گنا زیادہ ہے. معاشی خوشحالی, معلوم ہوتا ہے کہ وہاں آنے کے بعد, ویسے تو یہ کہ کوالالمپور میں بھی محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی ایشیائی شہر میں نہیں ہیں بلکہ یورپ کے کسی شہر میں ہیں, سڑکیں وغیرہ, ان کا ٹریفک کا نظام اور بلڈنگز وغیرہ. لیکن سنگاپور تو خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کے کسی شہر میں ہیں. بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ ایشیا کے کسی جزیرے میں اس وقت ہیں. لیکن وہاں جو ہے غالب ہے چینی, چینیوں کی حکومت ہے, مسلمان تعداد میں بھی کم ہیں. پھر یہ کہ ان پر کافی قدغنے ہیں, کسی مسجد میں جو ہے وہ تقریر وغیرہ کہیں اگر کرنی ہو کسی مسلمان عالم دین کو, باہر سے آنے والے کو, تو 1 مہینے پہلے اسے جو ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے, ورنہ وہاں اجازت نہیں ہے. چنانچہ 3 اجتماعات ہوئے میرے, لیکن وہ بھی 2 گھروں پر ہوئے, اور ایک وہاں ایک ادارہ ہے جمعیت اسلامیہ, انہوں نے بس ایک دعوت کے نام پر کچھ لوگوں کو جمع کیا, ایک ریسیپشن, تو وہاں پر کچھ بات ہوئی. وہ چھوٹا سا ملک جو ہے اس میں اواکس بھی موجود ہیں امریکہ کے دیے ہوئے, F-16 بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. امریکہ نے اسے ایک چھوٹا اسرائیل بنایا. غالباً آبادی بھی اتنی ہے اسرائیل کی, 30 لاکھ 40 لاکھ اس سے زائد نہیں ہوگی. رقبہ اگرچہ بڑا ہے, اس کا تو رقبہ بھی بہت چھوٹا ہے, محض ایک جزیرہ. ایک کانسیپٹ اس وقت وہاں پر زیادہ چل رہا ہے, ٹرائنگل کا تصور ہے. سنگاپور میں اگر کسی اونچی عمارت پہ آدمی کھڑا ہو جائے تو ایک طرف نظر آتا ہے وہ ملائیشیا ہے, چھوٹا سی یعنی سمندر کا ایک رقبہ آپ چھوڑ دیجئے تو آگے وہ معلوم ہوتا ہے, وہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں وہ ملائیشیا کے ہیں. ایک جزیرہ ساتھ ہی جو ہے وہ انڈونیشیا کا نظر آ رہا ہے. تو ایک ٹرائنگل کا کانسیپٹ ہے کہ ایک خیال ہے, اور یہ سازش ہے, بین الاقوامی سازشیں شروع میں جو ہوتی ہیں بڑی نظر آتی ہیں کہ شاید انہونی سی بات ہے, لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ وہ آلات ہو جاتے ہیں کہ کچھ حصہ ملائیشیا کا کاٹ کر, کچھ وہ انڈونیشیا کا لے کر, اور اس کے تابع لا کر اس پورے علاقے کو, اسٹریٹس آف ملاکا جس کو کہا جاتا ہے, اس کو کنٹرول میں لے آیا جائے, اور یہ جو ہے سنگاپور وہاں پر اسرائیل کی حیثیت اختیار کر کے اس پورے علاقے میں امریکن مفادات اور مغربی جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کے لیے اعلی کار کی حیثیت سے کام کرے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ شکل جو آج تجویز کی صورت میں ہے, ہم تو بہرحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ریزسٹ کر سکیں, مسلمان وہاں کا تو بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے, اور چینی ہوشیار ہیں اور صورتحال سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. اب میں واپس سمجھیے کہ بر عظیم پاک و ہند میں آ کر سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں ہندوستان کے بارے میں. مجھے وہاں ایک صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا لاس اینجلس میں, جو کافی اہم آدمی ہے. یہ جو سٹار وارز کا پروگرام ہے امریکہ کا, اس میں وہ ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں, بنگلور کے رہنے والے مسلمان, ویسے ایکٹیو ہیں بہت. انہوں نے بتایا مجھے کہ میرے چھوٹے بھائی کا خط بنگلور سے آیا ہے, اور ایسی دل دوز کہانیاں اس نے لکھی ہیں. اس نے کہا کہ اس پورے علاقے کا کوئی ایک گاؤں بھی نہیں رہا ہے کہ جس میں فساد نہ ہوا ہندو مسلم, اور یہ علاقہ وہ ہے جہاں کبھی فساد نہیں ہوا. بنگلور میں مسلمان خوشحال بھی ہے, بہت مہذب, عام طور پر تجارت میں اس کا بڑا اچھا حصہ ہے. میسور میں, بنگلور میں مسلمانوں کی بڑی اچھی حیثیت ہے, مائنورٹی میں ہے لیکن بڑی ریسپیکٹیبل مائنورٹی اور بہت خوشحال مائنورٹی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں کبھی فساد نہیں ہوا تھا, اور اب کوئی گاؤں نہیں بچا ہے وہاں جس میں فساد نہ ہو. یہ صورتحال جو ہے یہ ہے بنگلور کی, تو آپ اس سے اب قیاس کیجئے کہ یوپی میں کیا ہو رہا ہے. اب خبریں بھی نہیں آ رہی ہیں, لیکن یہ کہ بہت ہی شدید صورتحال ہے جس سے ہندوستان کا مسلمان جو اس وقت دوچار ہے. اس سے پہلے خبریں آئی تھیں راجستھان میں جو فسادات ہوئے, قتل عام ہوئے, کوٹا بوندی جیسی جگہ پر جہاں کبھی فساد نہیں ہوئے. لیکن اب جو معاملہ ہے بابری مسجد کا, اور وہ وشوا ہندو وشوا پریشد اور بی جے پی, اور وہ رتھ یاترا, اور اب اس کے بعد مزید حملے جو کچھ ہو رہے ہیں, اور ہندو ملٹنٹ ریوائولزم جس تیزی کے ساتھ ابھرا ہے، یہ در حقیقت اس کا کوئی بھی تصور کچھ سال پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ابھی کہیں ذکر کر رہا تھا کہ میں پہلی مرتبہ ہندوستان گیا تھا 1980 میں، 33 برس بعد، 1947 میں کراس کیا تھا مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب کی طرف سلیمان کی ہیج ورکس میں، وہاں سے اس راستے سے ہم آئے تھے۔ 33 برس بعد 1980 میں پہلی مرتبہ کراس کیا واگے سے، اور امرتسر کے راستے سے میں دہلی گیا تھا۔ اس وقت وہاں سے واپس آ کر میں نے اپنے تاثرات یہاں مسجد شہداء میں اپنی ایک تقریر میں بیان کیے تھے، اور میں نے کہا تھا دو باتیں بڑی اچھی ہیں، بہت اطمینان بخش ہیں، میں خوشخبری لے کر آیا ہوں بھارت سے جو ہمارے لیے بہت دل خوش کن بات ہے۔ ایک یہ کہ بھارت میں ہندو مذہب کا احیاء نہیں ہو سکا ہے، بائی اینڈ لارج ہندو جو ہے وہ سیکولر ذہن کا ہے، سیکولرزم کو اس نے قبول کیا ہوا ہے، اور کوئی ریوائیول ہندو مذہب کا نہیں ہوا۔ ظاہر بات ہے ہندو مذہب کے ریوائیول کا مطلب تو مسلمان کی شامت ہے پھر وہاں، اس لیے کہ ان کی روح سے تو وہ ملچ ہیں، پاک ہیں، ان کے ساتھ کوئی کسی طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک اطمینان بخش صورت جو میں اس وقت دیکھ کر آیا تھا وہ یہ تھی۔ دوسرے یہ کہ وہاں کوئی بھی سینٹرل لیول پر یا آل انڈیا لیول پر نیشنلزم وجود میں نہیں آ سکا ہے، بلکہ ریجنلزم ہے، علاقائیت ہی کا دور دورہ ہے۔ تو بھارت کے کوئی بہت بڑے سپر پاور بننے کی کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بھارت اگر زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندیشہ پاکستان کو ہے۔ ہندو ملیٹنٹ ریوائولزم وہاں کے مسلمان کے لیے خوفناک اور خطرناک، اور بھارت کا ایک کوئی منی سپر پاور بننا وہ پاکستان کے لیے ایک خطرہ اور ایک فوراً اندیشے کی جگہ۔ اس وقت کے تاثرات میرے یہ تھے کہ میں نے یہ بیان کیا تھا باقاعدہ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ 11 برس جو گزرے ہیں اور اسلام 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 رٹ لگائی گئی ہے اور کام کچھ نہیں کیا گیا۔ رد عمل ہوا ہے وہاں پر کہ وہ ہندو ریوائیول تو ہو گیا، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں صرف سوائے نام کے اسلام کے۔ اگر ہم نے اسلام کو قائم کیا ہوتا تو ہم نمونہ دکھاتے کہ یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہے اس کا معاشرہ، یہ ہے وہ جو حقوق دیتا ہے مائنورٹیز کو، جو رسپیکٹ دیتا ہے مائنورٹیز کو، جو ان کے لیے جان مال آبرو ہر اعتبار سے جو پروٹیکشن مسلمان کی اسلامی ریاست میں، وہی غیر مسلم کی، کوئی فرق و تفاوت نہیں۔ اگر ہم اس کا کوئی نمونہ پیش کر سکتے تو کوئی بات ہوتی، بلکہ جب میں ریکال کرتا ہوں تو صورتحال ہماری جو ہے کہ ہم دوسروں کو جگا دیتے ہیں اور خود کچھ کرتے نہیں، اپنے نعرہ بازی کے نتیجے میں دوسرے کو، دشمن کو چوکنا کر کے، ہوشیار کر کے جگا دیا۔ علامہ مشرقی صاحب نے مرحوم جو وہ چپراس شروع کی تھی، اس کے نتیجے میں آر ایس ایس قائم ہوئی تھی، ورنہ ہندوؤں کے ہاں کوئی معاملہ ایسا موجود نہیں تھا۔ یہ پھر ورزشیں اور اکھاڑے اور گتکے اور لاٹھیوں کا کھیل اور یہ وہ مجھے خود یاد ہے اپنے بچپن کے واقعات، یہ خاکسار تحریک کا رد عمل تھا۔ اور واقعہ یہ کہ ایسی اٹھی تھی خاکسار تحریک کہ ایک دفعہ تو اس نے لرزا دیا تھا پورے ہندوستان میں، اور بڑے اونچے لوگ، چوٹی کے لوگ تھے مسلمان جو ان میں شامل تھے، اور ایک تحریک تھی اور بیلچا ہے اور ہو رہی ہے، پریڈ ہو رہی ہے، گویا کہ زمین کانپ رہی ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ تحریک تو بیٹھ گئی جیسے بلبلا ہوتا ہے بڑا سا، وہ بیٹھ گئی ختم۔ اور وہ جو ہم نے جگا دیا تھا طوفان، وہ اس وقت سے آج تک، اور کمال ہے ان کی تعریف کی جانی چاہیے کہ 60-70 برس ہونے کو آئے ہیں تحریک کو، لیکن انہوں نے آج تک خود الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ انڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے الیکشن میں حصہ نہیں لیا انہوں نے، جیسے کہ خاکسار تحریک تھی، آپ کو یاد ہوگا جو حضرات بھی کچھ بھی رہے ہیں وابستہ خاکسار تحریک سے، اصل میں وہ ایک سوشل موومنٹ تھی، ملٹری اس کو رنگ دے دیا گیا تھا، لیکن یہ کہ خدمت خلق، گلیاں صاف کرنا، یہ کرنا، نظم، پابندی اور یہ چیزیں جو ہے خاکسار اب بھی موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی تحریک کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ یکدم ختم نہیں ہو جایا کرتے، اب بھی خاکساروں کے اندر یہ انداز جو ہے، یہ مزاج موجود ہے۔ لیکن یہی انداز تھا جو کہ آر ایس ایس نے کیا، وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنی، آج تک نہیں ہے، وہ وہی ہندو جو ہے اپنی تہذیب، اس کا احیاء، اور ایک سوشل آرگنائزیشن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اب اس کے پاس ملینز ہیں ان کے جو ٹرینڈ کارڈر، لیکن ان کی قیادت جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں آئی۔ البتہ انڈائریکٹلی اب بی جے پی جو ہے در حقیقت اس کے پیچھے آر ایس ایس کی اور شیو سینا کی طاقت ہے اور وہ ہے کہ جو میدان کے اندر ہے. مہاسبھا کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے پہلے, اب جو ہے بی جے پی ہے. تو یہ ہے در حقیقت ہمارا جو طرز عمل ہے. اس وقت ہم نے ہندو کو جگایا, آر ایس ایس بنوا دی, خود بیٹھ گئے, وہ اب تک چل رہے ہیں. ہم نے اسلام اسلام اسلام, جب تک اسلام کا نعرہ ہمارا لگتا تھا اپوزیشن کیمپ سے, تو اس کا رد عمل اتنا نہیں تھا جتنا کہ جبکہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے اسلام کے نعرے لگنے شروع ہوئے, تو اب وہ ہندو کے اندر جو ہے وہ ایک رد عمل پیدا ہوا. کیا ہم نے کچھ نہیں, لیکن یہ کہ ہندو کو جگا دیا. اب وہ ریوائولزم جو ہے وہاں پر وہ مسلمان کا جانی دشمن بن چکا. وہاں تو نعرہ یہ ہے مسلمان کے دو استھان, پاکستان اور قبرستان, ہندوستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چونکہ آتے ہی میں نے ندا کا پرچہ دیکھا, کراچی میں مل گیا تھا, عبد الکریم عابد صاحب کا جو مضمون اس میں چھپا ہے لیفٹ کے بارے میں, وہ بہت سے ہمارے احباب کو ناپسند ہوگا, اس لیے کہ لیفٹ تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی گالی ہے, اس کا تو تذکرہ کرنا بھی گویا کہ کفر کے قریب ہے, اس سے کم نہیں ہے. پروپیگنڈے نے اس درجے جو ہے ذہنوں کے اوپر جو ہے تانا بانا اپنا جو ہے بنا ہوا ہے. لیکن یہ واقعہ ہے, یہ میں نے آ کر کبھی بتایا نہیں ہے, لیکن میں جب گیا تھا پچھلے سال ہندوستان تب میں یہ دیکھ آیا تھا کہ اس وقت صرف کمیونسٹ ہے ہندوستان کے اندر کہ جو کمیونلزم سے اوپر ہے. ہندو کمیونسٹ بھی مسلمان کو بچانے کے لیے, اور یہ بی جے پی وغیرہ اور یہ ہندو وشوا ہندو پریشد وغیرہ کے راستے میں ہندوؤں میں اگر کوئی ہے کھڑا ہوا کہ جو اس کو روکنے کے لیے اپنا زور لگا رہا ہے, وہ صرف کمیونسٹ ہے. یہ حقیقت ہے, یہ واقعہ ہے. یہ تجزیہ جو عبد الکریم عابد صاحب کا تازہ ندا میں چھپا ہے وہ بالکل مبنی پر حقیقت ہے. باقی یہ ہے کہ ہندو قوم تقریباً بہ گئی ہے. کیا ہوتا ہے اب صورت حال جو بھی ہے کشمیر کی, کل شام ایک شادی میں اصل میں وہ تھا معاملہ جہاں میں گیا تھا کل اسلام آباد, وہاں فوج کی ایک شخصیت بھی موجود تھی. ان سے جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. یعنی خراب اس معنی میں کہ جو بھی حریت پسندوں کا معاملہ اس وقت بہت ہی نازک ہو چکا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے تو کچھ نہ کچھ جب تک برف نہیں تھی کچھ ان کو مدد, کوئی اخلاقی کچھ طرح کی امداد جو ہے یہاں سے پہنچ جاتی تھی, اب وہ راستے بلاک ہو گئے اور وہ لوگ بالکل گویا کہ رحم و کرم پر آ چکے ہیں. بہت شدید اس وقت جو ہے وہاں پر یعنی دباؤ ہے ان پر اور بہت نقصانات ہو رہے ہیں. غالباً خبریں ہمارے ہاں اس طرح کی نہیں آ رہی ہیں جیسے کہ اس وقت حالت کشمیر میں ہو چکی. مجھے تو شاید بہت سے احباب کے علم ہوگا, ایک صاحب آئے تھے دہلی کے جو نوجوان صحافی ہیں, ان سے جو انہوں نے جو الفاظ مجھ سے کہے تھے میں بھول نہیں سکتا. انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان بھارت کی حکومت اس پر تلی ہوئی ہے کہ آخری کشمیری کو بھی قتل کرنا پڑے تو کر دیں گے, ختم کر دیں گے اس قوم. لیکن حال کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے, ہم نام بھی نہیں لے سکتے. نام لیا جا رہا تھا جبکہ وہ بے نظیر کی حکومت تھی تو بہت اچھل اچھل کر نام لیا جا رہا تھا, اب کہاں ہے وہ نام. جو بھی حکومت میں جا کے بیٹھتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں, حالات صحیح صحیح حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے, کیا کریں. حال کیا ہے اب. بہت اچھا مضمون آج کے جنگ میں آیا ہے, میں نے تو کل پڑھ لیا تھا, اسلام آباد میں کل چھپا ہے یہ جنگ میں ملیحا لودھی کا, بہت اچھا تجزیہ. اس نے کہا کہ یہ جو بھی اس وقت نیگوسیشن ہو رہی ہے ہندوستان پاکستان کی, اس کا سارا فائدہ تو بھارت کو پہنچ رہا ہے, وہ تو اپنے اس موقع پہ اڑا ہوا ہے. چھوڑو کشمیر کے مسئلے کو, کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے, بس گفتگو ہو گئی, تذکرہ ہو گیا. آپ نے بھی کہہ دیا ہم کشمیر کو ختم نہیں سمجھتے, انہوں نے کہا ختم ہے کشمیر کا مسئلہ, وہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے. فوج سنا ہے آج جو خبر ہے کہ اور قریب آ گئی ہے بارڈر کی, انہوں نے صرف روکا ہوا ہے کہ ادھر سے کوئی اقدام نہ ہو جائے. باقی جو بھی دہشت گردی ہے ان کی فوج کو پوری آزادی. دنیا میں کچھ خبریں آنی شروع ہوئی تھی, کچھ توقع تھی کہ شاید کوئی دنیا کا بین الاقوامی ضمیر جاگ جائے, وہ سارا کا سارا جو ہے گلف کرائسس کے اندر اس طریقے سے وہ مرتکز ہو کر رہ گئی ہے بات کہ اب کہیں ورلڈ پریس میں کہیں کشمیر کا کوئی تذکرہ موجود کہ کوئی یہ مسئلہ بھی ہے. ذرا سا شروع ہوا تھا وہ معاملہ. یہ ہے حالات ہمارے. تو اب کیا کس کس چیز کو تن ہما داغ داغ سد پمبا کجا کجا لہم والی بات ہے. پاکستان کے حالات میں میں تو جیسا کہ عرض کیا ابھی تقریباً یہاں سے جو 17 دن 18 دن باہر رہا ہوں, اخبارات نہیں دیکھے ہیں, آتے ہی دیکھا کہ حاکم زرداری صاحب کا کوئی بیان تھا, بیان کیا تھا یہ مجھے نہیں پتا چلا, لیکن یہ کہ اس کے خلاف جو ہے بیانات اور اس کی مذمت وہ کافی دیکھنے میں آئی. میں تلاش میں تھا کہ کیا بیان ہے, بہرحال ابھی تک میں حالات سے جو یہاں پہ اس وقت رہے ہیں وہ اورینٹیشن جو ہے میری ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی صحیح تجزیہ کر سکوں، لیکن آتے ہی گیا تھا میں یہاں سے تو کئی مرتبہ پیر پگاڑا صاحب کی بات جو ہے وہ آئی تھی کہ جنوری سے نیا ڈرامہ ہوگا، نیا کھیل ہوگا، نئی سیریز ہوں گی، اور یہ کہ فیملی پلاننگ ہوگی. واپس آیا ہوں تو 26 تاریخ تھی، 25 تاریخ کے اخبارات کی چھٹی کی وجہ سے جو ریگولر اخبارات ہیں صبح کے وہ تو نہیں چھپے تھے، ایوننگر مجھے ملا ہے وہاں ایک کراچی میں، اس میں پیر پگاڑا صاحب کی پھر وہی بات کہ وہ تو فیملی پلاننگ ہوگی اور مارچ میں ڈبل مارچ ہوگا. اب اللہ عالم اس سے ان کی مراد کیا ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے، میں نے کئی جو سٹیٹمنٹس کو جمع کیا ہے کہ سندھ کی صورتحال پھر کوئی دہک رہی ہے اندر ہی اندر، بھٹی جو ہے وہ کوئی خاص ایک صورتحال جو ہے اس رخ کے اوپر بڑھ رہی ہے. جی ایم سید صاحب کا بیان پڑھنے میں آیا کہ اس وقت جو پروونشل گورنمنٹ ہے سندھ کی، اس کی باغیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہمارے رحم و کرم پر ہے، ہم جب تک چاہیں گے رہے گی، جب چاہیں گے ہم ختم کر دیں گے. مجھے یاد آیا جب یہاں سے گیا تھا تو میاں طفیل محمد صاحب کی یہی بات ندا میں ان کا انٹرویو چھپا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مرکزی حکومت کی باغیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کس کی باغیں کس کے ہاتھ میں ہیں اور سب کی باغیں کس کے ہاتھ میں ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ سندھ کے اعتبار سے یہ بات جو ہے بہت خوفناک ہے. ممتاز بھٹو صاحب کا بیان اور ان کا ایس این اے سے علیحدگی، پھر بے نظیر کا بیان جس قدر کلیئرلی اب اس نے دیا ہے بہاریوں کی آمد کے خلاف، جس پر پھر شدید رد عمل الطاف کا بھی آیا ہے، یہ تمام چیزیں میں ان میں سے کسی کی نہ تائید کر رہا ہوں نہ کسی کی مذمت، میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ سندھ کے اندر واقعتاً معاملہ جو پیر پگاڑا صاحب کہتے رہے ہیں کچھ اس کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے کہ حالات کا رخ وہی ہے. حاکم زرداری صاحب کا بیان بھی جو سننے میں آیا ہے کہ شاید انہوں نے کہا پاکستان غلط بنا ہے، پاکستان صحیح نہیں بنا ہے، واللہ عالم میں نے پورا بیان نہیں پڑھا، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالنا چاہتے لوگ، مذمت تو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ مجھے ان دو دنوں میں کہیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ بات کیا کہی تھی. البتہ روزنامہ جنگ میں آج یہ بات آ گئی ہے کہ توثیق کی ہے انہوں نے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، بیان غلط نہیں تھا اور کچھ اور دوسرے بھی وہاں پر، یعنی غلط رپورٹ نہیں ہوا ہے، صحیح بات جو تھی ان کی وہی رپورٹ ہوئی تھی، اور غالباً انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان غلط بنا ہے. یہ ساری چیزیں جمع کر کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اندرون سندھ اب کون سی سوچ پروان چڑھ رہی ہے. ظاہر ہے اگر یہ سوچ آگے بڑھتی ہے، اگر بے نظیر بھی سندھی نیشنلزم ہی کا لبادہ اوڑھتی ہے، پھر یہ کہ بہرحال جی ایم سید صاحب نے تو کبھی اپنے ارادوں کو، اپنی خواہشات کو کبھی بھی چھپا کر نہیں رکھا ہے، کھل کر بات کرتے رہے، کم سے کم گیو دی ڈیول ہز ڈیو، اسے کم سے کم یہ تو یعنی کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ اس نے کبھی بھی منافقانہ انداز اختیار نہیں کیا. وہ کھل کر کہا مارشل لا ہمیں سوٹ کرتا ہے، مارشل لا سے ملک ٹوٹے گا، جمہوریت سے ملک جڑتا ہے، ہمیں مارشل لا چاہیے، صاحب کہتا تھا. اس لیے کہ کوئی اس کو اب اپنی جگہ پر جو بھی مانی پہنائے، لیکن یہ کہ اس نے بات ہمیشہ صاف کہی ہے، پاکستان کو وہ غلط سمجھتا ہے، پاکستان کو توڑنا اپنا مقصد سمجھتا ہے، سندھ کی انڈیپینڈنس، کھل کر وہ بات کرتا ہے. آپ کبھی اس کے چہرے کے اوپر سفیدی مل دیتے ہیں، کبھی کالک مل دیتے ہیں، کبھی آپ کو وہ سوٹ نہ کرے تو کالک مل دیں گے، کبھی آپ کو سوٹ کر رہا ہے جی ایم سید اور وہ آپ اس کی پولیٹیکل سپورٹ درکار ہے تو آپ سفیدی مل دیں گے کہ نہیں نہیں ایسی بات اس نے کبھی نہیں کہی، لیکن اس کی بات میں سمجھتا ہوں کہ کبھی امبیگوٹی نہیں رہی. اب یہ حالات جو ہیں سندھ کے بہت خطرناک رخ اختیار کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی شکل پیدا ہوئی تو کیا ہو. شریعت بل کا معاملہ آتے ہی محسوس ہوا کہ اب یہ مسئلہ بھی ایک بہت بڑی پیچیدگی کی شکل اختیار کرے گا. یہ پہلا شریعت بل بھی اصل میں جو بھی اس وقت سینٹ نے پاس کیا تھا وہ ایک ٹیکٹیکل موو تھی، ایک پولیٹیکل موو تھی، کیونکہ اس وقت حکومت تھی بے نظیر بھٹو کی، لہذا وہ آرام سے سینٹ نے اس کو نگل لیا، اگرچہ اس میں سے وہ سود والا معاملہ جو ہے وہ نکال کر کہ اگر کبھی نوبت آ گئی، اگرچہ وہ بھی لمبا پروسیس ہے، شریعت بل یہ نافذ بھی ہو جائے تو بڑا وقت لگے گا، ابھی اس میں بھی جتنی بھی تسکین دی گئی ہے اتنا فی الواقع تسکین موجود نہیں ہے شریعت کے نفاذ کے لیے، بڑا وقت لگے گا، کمیٹیاں بنیں گی، ابھی اور غور و فکر ہوگا، لیکن یہ کہ اگر کبھی انٹرسٹ ابالش کر بھی دیا گیا تو سابقہ جو بھی معاملات تھے سودی جن میں لین دین کا مسئلہ تھا ان پر واجب الادا سود ادا ہوتا رہے گا. یہ گویا کہ ہم نے اپنے بیرونی آقاؤں کو بھی اطمینان دلایا تھا کہ گھبراؤ نہیں، اگر سود ہم نے بند بھی کیا تو تمہارا سود جو ہے وہ تو پوری طریقے سے ریسٹ ایشورڈ کہ وہ ملتا رہے گا. اور یہاں کے سود خوروں کو بھی پوری رشوت دی تھی کہ گھبراؤ نہیں، خدا کے لیے شریعت کا چلیے کیسا ہی صحیح، اس کو ذرا حلق سے اتار لو، تمہارے جو سودی مفادات ہیں ان کے اوپر کوئی اس سے زد نہیں پہنچے گی اور کوئی اس کو غزل نہیں پہنچے گی. اب معلوم ہوتا اس میں اور ترمیمیں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہی الفاظ جو سب کے لیے قابل قبول ہو. دنیا میں کوئی ایسا شریعت بل ممکن نہیں ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. گویا کہ سب کے لیے قابل قبول بنانے کا مطلب ہے شریعت نہیں چاہیے. سب کے لیے قابل قبول شے صرف ایک ہے، وہ سیکولرزم ہے. مذہب کو رکھو ذرا دور اور مذہب سب برابر ہو، باقی جو معاملہ ہے قوم کا، ملک کا، لا آف دی لینڈ، معاشی، سیاسی، سماجی نظام، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہ ہو. آج پوری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے، امریکہ میں چلے جائیے یہی نظام ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیے یہی نظام ہے. مذہب سب برابر ہے، کوئی عیسائی رہنا چاہے عیسائی رہے، ہندو رہنا چاہے ہندو رہے، مسلمان رہنا چاہے مسلمان رہے، ایک خدا کو ماننا چاہے ایک کو مانے، سو کو ماننا چاہے سو کو مانے، کسی کو نہ ماننا چاہے نہ مانے، مسجد میں جانا چاہے مندر میں جانا چاہے، فری آزادی ہے بالکل. لیکن حکومت کا معاملہ، یہاں کسی مذہب کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو سب کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے بات، باقی کوئی بھی دینی بات ہو وہ سب کے لیے قابل قبول کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو ناممکن ہے. اس کے لیے تو عملی شکل اگر کوئی ہو سکتی تھی وہ جو ایرانیوں نے اختیار کی، کہ غالب اکثریت شیعہ ہے، تو جعفری فقہ جو ہے وہ لا آف دی لینڈ کی حیثیت سے نافذ رہے گا. ہاں باقی لوگوں کو اپنی پرائیویٹ لائف میں اور پرسنل لا میں اپنے مذہب کی پیروی کرنے کی اجازت ہوگی. یہ جس کو سیمی سیکولرزم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لا آف دی لینڈ جو ہے وہ ایک فقہ کا، ایک سکول آف تھاٹ کا، باقی یہ ہے کہ سب کو اجازت ہو وہ اپنے پرسنل لا میں، شادی بیاہ ہے، انہیریٹنس ہے، جیسے انگریز نے ہمیں نہیں چھیڑا تھا، جیسے چاہو نکاح پڑھواؤ، جیسے کوئی طلاق ہو گئی ہے تمہارے مفتی کا فتویٰ ہے ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، تمہیں اجازت ہے پوری، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی یہ کہ جو امور مملکت ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے مذہب کا. تو یہ ہے صورتحال، جو وہاں پر ہے وہ یہ کہ جعفری فقہ جو ہے وہ ہے لا آف دی لینڈ، باقی سب کے لیے مذہبی آزادی، وہ ہندو ہو اور یا وہ سنی مسلمان ہو. اس لیے کہ ان کے ہاں تو سوال یہ ہوتا ہے ایران میں جا کر کہ آپ مسلمان ہیں یا سنی ہیں. در حقیقت سنی ان کے تصور میں، وہ ان کا جو تصور اسلام ہے وہ بہرحال وہ ان کا شیعت والا اسلام ہے، اس سے خارج جو ہے وہ پھر اسلام نہیں ہے. لیکن چلیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس اعتبار سے لاجیکل ہے کہ اگر کہیں کوئی مذہب کا معاملہ کرنا ہے تو اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ لا آف دی لینڈ میجورٹی کی جو بھی نقطہ نظر ہے، فقہ ہے، جو اصول فقہ ہے اس کے مطابق ہو، اور پرسنل لا میں سب کو آزادی دے دی جائے، سب کو برابر کر دیا جائے. لیکن جب بھی ہمارے ہاں بات ہوئی ہے سب کے لیے قابل قبول، ان سب کو بلایا عبدالستار نیازی صاحب کی صدارت میں، وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، لہذا وہ جو اصل محرکین ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، نہ قاضی عبداللطیف صاحب اس میں شریک ہوئے اور نہ مولانا سمیع الحق صاحب. جے یو آئی اور جے آئی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام دونوں کی طرف سے یہ موقف میں نے پڑھا ہے کہ ہم کسی مزید ترمیم کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے کو تیار نہیں. وہ تو وہ پہلی ترمیم جو ہے اس کا عام علم لوگوں کو نہیں تھا، میں نے کچھ عام کیا ہے، لیکن یہ کہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا، لوگ تو اس مغالطے میں تھے، یہ وہ اصل شریعت بل ہے جو کبھی پیش ہوا تھا اور جس کو لے کر متحدہ شریعت محاذ جو ہے قائم ہوا تھا اس کو منوانے کے لیے. یہ تو بات میں نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، اس میں سے ایک ڈنگ تو نکالا جا چکا ہے، سود خوروں کے لیے خطرہ جو تھا اس میں اس خطرے کو ختم کیا جا چکا ہے. اب مزید کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، جماعت اسلامی کو بھی اور جمعیت علماء اسلام کو بھی، کہ ڈٹ جائیں. لیکن ہوگا کیا؟ کرائسس ہوگا حکومت کی سطح پر، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، تقریباً لا یلحل مسئلہ ہے. آج ہی کوئی بیان میں نے پڑھا، نہ معلوم کس کا ہے، کہ لوگوں کو معاشی انصاف زیادہ چاہیے، شریعت زیادہ نہیں چاہیے. یہ وہی ہے سیکولر نقطۂ نظر کے لوگ جو ہیں وہ جو بھی بات کہیں گے، ہمارے نزدیک شریعت بھی چاہیے، معاشی انصاف بھی چاہیے. شریعت سود کو حرام کر رہی ہے، سود کو حرام کر دیجئے واقعی تو واقعہ یہ ہے کہ یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی اور اس جو سانپ کا زہر جو ہے وہ نکل جائے گا. اس کے بعد معاشی انصاف، دولت کا جو ارتکاز ہو گیا ہے سود کی وجہ سے، وہ خود بخود ختم ہوگا اور وہ بات ہو جائے گی. کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جو بھی اللہ نے پیدا کیا اس سرزمین میں وسائل و ذرائع، ان سے جو کچھ پیدا وار ہو رہی ہے اس کے ثمرات اس کے پھیلنے چاہیے معاشرے میں، ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، ایک منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. یہ سود ہے جو اس کو روکتا ہے اور اس کا ارتکاز کرتا ہے سرمایہ کا. شریعت کا ایک حکم جو ہے جھڑکاٹتا ہے.
شریعت جو ہے کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. یہ ایک حکم جو ہے، وہ جو کسی نے کہا بڑا پیارا شعر ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایک حکم ہے سود کا، اس کو نافذ تو کیجیے. پتہ چلے گا کہ معاشی میدان کے اندر پورا انقلاب آ گیا، اور اس میں تو اللہ کا شکر ہے کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں. دوسرا ایک سود ہے زمین کا سود، اس میں کچھ اختلاف ہے فقہا کے اختلاف کی وجہ سے. وہ جو زمین کا سود ہے یعنی مزارعت، زمین کا مالک گھر میں بیٹھا عیش کر رہا ہے، اور کاشتکار جو خون پسینہ ایک کر کے جو ہے وہ پیداوار حاصل کر رہا ہے، اس کا حصہ جو ہے لے کر وہ مالک جو ہے آ کر وقت کے اوپر حصہ لے کے چلا گیا، یہ سود ہے، کھلا کھلا سود ہے. امام مالک کے نزدیک حرام، امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام، امام شافعی کے نزدیک حرام، سوائے اس کے کہ وہ اگر باغ کے تحت ہے تابع ہے زمین تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے معاملہ مزارعت کا، ورنہ نہیں. لیکن یہ کہ وہ چل رہا ہے چونکہ صاحبین کا فتویٰ ہے، لیکن وہ صاحبین کا فتویٰ جو ہے قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا، میں نے تازہ غالباً دسمبر کا جو ہے بیساک اس میں وہ مضمون شائع کیا ہے، مولانا عبدالکریم صاحب کراچی والے جو بڑے بھائی ہیں قاضی عبداللطیف صاحب کے، انہوں نے کہا ہے، دہائی دی ہے کہ جو مزارعت ہمارے ہاں اس وقت نافذ ہے یہ وہ نہیں ہے جس کے جواز کا فتویٰ صاحبین نے دیا ہے. اس میں تو جو مزارع ہے اس پر اتنا بوجھ لاد دیا گیا جو گدھا بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ مزارعت جائز ہے، یہ مزارعت تو حرام ہے، ان کے نزدیک بھی حرام. انہوں نے بڑی شرطیں عائد کی ہیں، وہ تفاصیل میرے سامنے اس وقت نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبدالکریم صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے، اور امام ابو حنیفہ کے فتوے کی طرف اگر ریورٹ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ بہرحال یہ شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، اور استاد تو ہے امام ابو حنیفہ، ان کے نزدیک مزارعت حرام ہے. بہرحال میں اس وقت تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ زمین کا سود تو ہمارے ہاں مختلف ہی ہو گیا ہے، کچھ آرا ہے جواز کی. امام بخاری جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، امام احمد ابن حنبل جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل سود جو ہے نقد کا سود، اس پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اس کو نافذ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ سماجی انصاف کیسے آتا ہے. لیکن یہ کہ در حقیقت ہمیں ضرورت ہے، موقف یہ ہے، ہمیں شریعت کی بھی ضرورت ہے اور معاشی اور سماجی انصاف کی بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم ایک ہی کاسٹ پر دوسری چیز چاہیں، یہ ہے در حقیقت غلط. مجھے وہ شعر یاد آیا اقبال کا کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. شریعت ہاتھ سے دے کر اگر آپ چاہتے ہیں معاشی انصاف آ جائے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے. معاشی انصاف کی کاسٹ پر اگر صحیح شریعت کے صرف آپ کوئی چند ایک قوانین نافذ کر دیں تو وہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں تو چاہیے مکمل شریعت کا نظام جو واقعتاً اس سے زیادہ معاشی انصاف کی ضمانت کوئی اور نظام نہیں دے سکتا، وہ معاشی ہو، سیاسی ہو، سماجی انصاف ہو. بہرحال یہ حالات ہیں، اس پر جو جلتی پر جو تیل کا کام ہے، یہ آقائے صادق گنجی کا جو قتل ہوا ہے، اور اس کا بھی بڑا تناؤ ہے. اب جو غالباً نائب وزیر خارجہ ایران کے یہاں آئے تھے، نام تو مجھے یاد نہیں، وہ جو بات کہہ گئے یقیناً یہ کہ وہ بات اس اعتبار سے غلط ہے کہ یہ تو حکومت پاکستان کا کام ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ قتل کے محرکات کیا ہیں، آیا کسی تنظیم نے یا کسی آرگنائزیشن نے خود پلاننگ کی ہے تو یقیناً پھر وہ تنظیم اور جماعت مجرم ہے، پھر اس کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا جائے وہ جائز ہوگا، اس کو بین کیا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بیرونی دباؤ اور بیرونی کسی جانب سے یہ بات جو ہے اس کا مطالبہ کیا جانا، یہ مبنی بر انصاف نہیں ہے. جو بات کہی گئی ہے وہ کہ اگرچہ ڈسون نہیں کیا گیا میرے علم کی حد تک، جو قاتل ہے ان کا تعلق جو ہے وہ منسلک ہے اسی انجمن سپاہ صحابہ سے، اس میں کوئی غالباً اختلاف نہیں ہے. اور آج تو غالباً آئی جی صاحب کے جو بیانات آ گئے اس میں بات کلیئر ہو گئی. لیکن آیا یہ ان کا انفرادی فعل ہے؟ یہ کیا کرنا ہوگا؟ انفرادی فعل اگر کسی جماعت میں کوئی شخص شامل ہے لیکن اپنے کسی اشتعال کی وجہ سے وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتا ہے تو پھر مجرم وہی شمار ہوگا، نہ کہ پوری جماعت. لیکن یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافی موجودہ حکومت کے لیے دلسری کا باعث بن جائے. ان حالات میں اب آخری بات رہ جاتی ہے، کریں کیا؟ میں تو پھر وہی بات کہوں گا کہ اصل میں اس پوری صورتحال بین الاقوامی سے لے کر مقامی تک اس کا ایک ہی حل ہے. ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ بھی حل ہوگا تو اس سے ہوگا. جو ہم نے اس ملک کو بنانے کے لیے وجہ جواز بیان کی تھی اس پر عملاً اقدام ہو. اسلام آئے، اور اسلام صرف چند قوانین نہیں، مکمل نظام، دی سسٹم آف سوشل جسٹس ہیز گیون بائی اسلام. وہی نظام حکومت، وہی نظام سیاست، وہی نظام معیشت، وہی معاشرتی ویلیوز، وہی معاشرتی جو تمام اقدار ہیں ان کی تنفیذ، اور پھر قانون شریعت کا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، ان کی تنفیذ، یہ اگر ہم کریں گے تو بچاؤ ہے. اور بچاؤ صرف ہمارا نہیں ہوگا، نمبر دو بچاؤ سب سے بڑا ہندوستان کے مسلمان کا ہوگا، نمبر تین پوری دنیا کے مسلمانوں کا، نمبر چار پوری دنیا کے انسانوں کا. اس لیے کہ یہ تو پوری دنیا کا معاملہ ہے، پوری نوع انسانی کا مسئلہ ہے. اسے ایک نظام چاہیے، وہ تلاش میں ہے، ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہی ہے نوع انسانی. کبھی وہ ایک تجربہ کرتی ہے، کبھی دوسرا تجربہ کرتی ہے، ایک سے چھلانگ لگاتی ہے، دوسرے جال میں جا پھنستی ہے. رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک بند کھلتا ہے، دوسرا بند جو ہے اسے جکڑ لیتا ہے. بادشاہوں اور سرمایہ دار اور جاگیرداروں کے چنگل سے نکلا انسان، سرمایہ داروں کے چنگل میں پھنس گیا. ڈیموکریسی وہ در حقیقت کیا ہے؟ مغربی جمہوریت کیا ہے؟ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن لندرو چنگیز سے تاریخ تک. اس لیے کہ وہ کہنے کو جمہوریت ہے، اصل میں ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ ہے، سرمایہ دار کی آمریت ہے. وہاں پر سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ کی طاقت ہے، جس کو چاہیں آپ خریدیں، جس طرح چاہیں اس کا استعمال کریں اور اپنے اثر انداز ہو جائیں. ذرائع ابلاغ خرید لیں آپ، صحافیوں کو خرید لیں، اخباروں کو خرید لیں آپ، ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو خرید لیں، آپ کے پاس طاقت اگر ہے. اور اسی کے حوالے سے یہودیوں نے جکڑا ہوا ہے پوری امریکی قوم کو، چند لاکھ یہودی جو ہے، لیکن فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے وہ اسی اپنے سرمایہ کے بل پر ہے، سودی نظام کے بل پر. یہ جو وہاں سے نکلا انسان تو گیا تھا شاید کوئی سکون مل جائے کمیونزم میں، جو اس کا حشر ہوا روس میں وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. معلوم ہوا کہ وہاں جا کر وہ ڈکٹیٹرشپ آف اے پارٹی، ایک جماعت کی آمریت، شدید ترین آمریت کی شکل بن گئی. وہاں سے واپس آ رہا ہے، کم سے کم روس تو واپس آ رہا ہے، لیکن کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. یہ سب کیا ہے؟ تلاش ہے انسان کو ایک نظام عدل اجتماعی کی، کوئی نظام ملے جس میں سکون ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں عدل ہو، عورت اور مرد کے درمیان بھی حقوق اور فرائض کا توازن ہو، سرمایہ اور محنت کے درمیان بھی حقوق اور فرائض کا توازن ہو، فرد اور معاشرے کے درمیان بھی حقوق اور فرائض کا توازن ہو. وہ توازن، ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان، وہ توازن جو ہمارا کائناتی توازن ہے جس کے بل پر یہ پوری کائنات قائم ہے، ایسا ہی ایک توازن درکار ہے نظام اجتماعی کے اندر. عدل اور انصاف کا توازن، حقوق اور فرائض کا توازن، کسی پر ظلم نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، ریپریشن نہ ہو، استبداد نہ ہو، جبر نہ ہو، انسان پر انسان کی حکومت اور حاکمیت نہ ہو، سب اللہ کے بندے ہوں، آپس میں برابر برابر ہوں. کونوا عباد اللہ اخوانا، جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں اس نے رکھی ہے پیداواری صلاحیت، وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اس کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ایک کے ہاں کھتے جو ہے بھرے ہوئے ہو اور دوسرے کے ہاں فاقہ پڑا ہوا ہو، ایک کے ہاں کتوں کو وہ مل رہا ہو جو دوسرے کے بچے کو نصیب نہ ہو رہا ہو. یہ ظلم ہے، استحصال ہے. یہ ہے کہ جس کا خاتمہ اگر ہو تو یہ ہے جو انسان کو درکار اور مطلوب ہے. وہ نظام ہمارے پاس ہے، کسٹوڈین ہم ہیں. لیکن وہ جو علامہ اقبال نے کہا ابلیس کی مجلس شورا نامی نظم میں، ابلیس نے کہا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاک استر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم بزو. لیکن جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیرانے حرم کی آستی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے. لیکن یہ خوب حیران ہوتا ہوں علامہ کے فکر کے بلندی کے بارے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا. کہاں تک پہنچا ہے اللہ کا وہ بندہ کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. اندیشہ ہے، دنیا کے تقاضے ہیں، نوع انسانی جا رہی ہے قریب، یہ تو اس مقام کے قریب پہنچ گئی ہے کہ شاید اب منکشف ہو جائے وہ نظام جو محمد نے عطا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. الحذر آئین پیغمبر سے، یہ ابلیس کہہ رہا ہے، الحذر آئین پیغمبر سے سو بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاقہ، نہ گدائیں نہ رہنشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منہموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم آئی سے رہے پوشیدہ، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئی تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، جو کسٹوڈین ہے اسی کو یقین حاصل نہیں ہے، اس کے پاس کہتا بھی ہے، بوسٹ کرتا ہے، ہمارے پاس نظام ہے، ہمارے پاس یہ ہے، شریعت ہمارے پاس ہے، اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، لیکن یقین نہیں ہے، یقین ہوتا تو اس کو قائم کرتا کہیں. اور واقعہ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اب یہ باتیں بار بار کے دہرائی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت پھر دہرا رہا ہوں کہ تمام روئے عرضی پر اس وقت دوسروں کے مقابلے میں مجرم بڑھ کر مسلمان ہیں، وہ کسٹوڈین ہیں، وہ تو دوسرے تو محتاج تھے کہ ہم انہیں پہنچائیں، مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر دو طبقات ہیں جو چوٹی پر ہیں جرم کے اعتبار سے، اور حالات جدھر جا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے سخت سزا جو ہے قدرت کی طرف سے انہی دو طبقات کو ملے گی، ایک عالم عرب، عرب قوم، اس لیے کہ ان کی زبان میں یہ کتاب نازل کی گئی تھی، ان کی زبان اللہ نے اسے بنایا اپنے آخری پیغام کا ذریعہ، دوسروں کو تو سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، گرامریں پڑھنی پڑتی ہیں اور رٹے لگانے پڑتے ہیں اور چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر براہ راست کوئی کمیونیکیشن قرآن کے ساتھ ہو سکتی ہے، ان کے لیے ان کی مادری زبان، وہ دور ہیں غضب خدا کا، تو معلوم ہوا کہ دوسرے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہوئے. اور اس کے بعد اب یہ آپ کو بات کڑوی لگے گی، اس کے بعد سب سے بڑے مجرم پاکستانی مسلمان، اس لیے کہ انہوں نے خونریزی کی، کئی لاکھ جانیں دے کر یہ ملک بنوایا، ہزار ہا عصمتوں کی قربانی دے کر ملک بنوایا، اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور برا نہ مانیے تلخ ہیں میری باتیں، اب تک کی ہماری 44 برس سے زائد 45 برس ہو جائیں گے اب قمری حساب سے، اس رمضان میں جو آ رہا ہے ہماری عمر، ملک کی پاکستانی قوم کی عمر جو ہے 45 برس ہو جائے گی 27 کو، اب تک کی ہماری کارگزاری کیا ہے، برا نہ مانے صرف دو کام ہم نے کیے، قیام پاکستان سے ایک طرف تحفظ مل گیا جاگیرداروں کو، اگر پاکستان نہ بنتا یہ جاگیرداری ختم ہو جاتی اگلے روز، فائدہ سارا پہنچا ان جاگیرداروں کو، اور نمبر دو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس برلے اور ٹاٹے نہیں تھے، ہم نے برلا اور ٹاٹاؤں کے بعد پیدا کر دیے پاکستان میں، کل یہ کمائی ہے 44 برس کی، اور کیا حاصل، کیا کیا ہم نے، ہندوستانی مسلمان کے بارے میں سمجھتے تھے پاکستان ہوگا تو ہندو کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا، مسلمان کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی، وہ خوف ختم ہوا 1971 میں جب گیا تھا، وہ بھی میں نے اس وقت آ کے بیان کیا تھا، 1980 میں جب گیا ہوں تو علی گڑھ کے مسلمانوں نے مجھ سے کہا 1971 تک ہمارا گمان تھا کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے، 1971 کے بعد تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان اپنی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ہماری حفاظت کیا کریں گے، اور وہ مسلمان آج بھی پاکستان قائم کرنے کی قیمت ادا کر رہا ہے، ان کا تو جرم ہی ہے، تم نے بنوایا پاکستان، سرحد کا پٹھان تو بیٹھا ہوا تھا کانگریس کی وزارت بنا کر، پنجاب کا مسلمان بیٹھا ہوا تھا یونینسٹ کی حکومت بنا کر، کون تھا مسلم لیگ یہاں، لے دے کر سندھ تھا جہاں پہ کہ مسلم لیگ کی حکومت تھی اور وہاں سے ایک پروونشل اسمبلی نے بھی پاکستان کے حق میں قرارداد پاس کی تھی، آج وہی ہے جو کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے پاکستان سے، اور سب سے بڑا پاکستانی جو تھا وہ تو مشرقی بنگال کا مسلمان تھا، ڈھاکہ میں اب شاید پرسوں جو ہے 85 جو ہے وہ یوم تاسیس بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ کا، وہ تو بنایا جانا چاہیے تھا ڈھاکہ کے اندر، ڈھاکہ میں 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی ہے، وہاں پر یونائیٹڈ انڈیا میں کتنے طویل عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری قائم رہی ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ میں باغ آیا محبت سے، اٹھا لو پاندان اپنا، لے جاؤ اپنا پاکستان کا نام، ہم تو بنگلہ دیشی اچھے ہیں، یہ ہے حال ہمارا، جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کرتوت ہمارے ہیں، ان میں یہ ہے کہ کس کس کا جرم ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، ان باتوں پر تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ حال اگر کوئی ہے، کوئی صورت حل اگر کوئی ہے تو اس کے سوا کوئی نہیں، کہ اب بھی کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، تو اگر اب بھی یاد آ جائے، ہوش میں آ جائے، نظر ثانی کریں کیا کر رہے ہیں، طریقہ کار جو ہے وہ وہی انقلابی طریقہ کار ہو اور انقلاب سے یہاں اسلام آئے، یہ سارے کچھ کر کے دیکھ لیے، کبھی کسی کی مدد، کبھی کسی کی مدد، کبھی کسی کے جھولی میں، کبھی کسی کے پالے میں، حاصل کیا ہے، بڑے جوش اور خروش کے ساتھ انقلاب آ گیا تھا. یہ تو کہ 27 اکتوبر کو یا 24 اکتوبر کو انقلاب آ گیا تھا اس ملک میں. اب وہ شریعت کے لیے انقلاب آیا تھا یا کس کام کے لیے آیا تھا یہ تو حالات بتائیں. اب بھی اگر جو قوتیں ہیں اپنا وقت پہچانے, غلطی اگر ہوئی ہے اس کا اعتراف کرے, جس سے بھی ہوئی ہے غلطی, جب تک کہ وہ شکل اختیار نہیں کی جائے گی. میں نے جو بھی کچھ اس وقت عرض کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا جو آیات میں نے پڑھی تھی وہ اس کا ترجمہ تو کر دوں, ایسا نہ ہو کہ وہی بات. میں نے یہ آیات کیوں چنی تھی کہ میں جو اس وقت پورے گلوب کا چکر لگا کر آیا ہوں تو حالات جو ہیں اس کا قرآن مجید کے الفاظ میں جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بحر و بر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے. وہ فساد جو اگر ذرا سا ٹریگر جو ہے چل گیا خلیج میں تو کیا ہوگا. مجھے تو چونکہ وہ حدیث مولانا حامد میاں صاحب نے سنائی تھی, میں حوالہ لینا بھول گیا, لیکن یہ کہ بہرحال الفاظ مجھے ایک ایک لفظ یاد ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی اور اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا چلا جائے گا اور اس سے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا. تو بالکل سامنے کی بات ہے. اگر کیمیکل ویپنز استعمال ہو اب مرتا کیا نہیں کرے گا. ایڈورڈ ہیٹ نے یہی کہا, میں وہ مضمون لے کر آیا ہوں, اب دیکھیں اگلے پرچے میں ندا میں اس کو شائع کر دوں گا. اس کا جو مضمون ہے پورا بہت ہی آنکھیں کھول دینے والا, کہ یہ کیسی خوفناک جنگ ہوگی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور نگاہ ایک نہیں, یہ سیناریو آفٹر سیناریو ڈسٹرکشن اور تباہی کے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. یوں سمجھیے چین ایکشن ہے جس کا ٹریگر ہے یہ. جو اس وقت اگر جنگ چھڑ گئی تو گویا کہ وہ ٹریگر ایک دفعہ آپ نے کھینچ دیا تو خود بخود وہ معاملات جو ہے بڑھتے چلے جائیں. نظر آ رہا ایٹمک وارفیئر, بس ان کے پاس کوئی علاج اس کے سوا نہیں ہے. وہ تو امید یہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم 3-4 دن کے اندر اندر اس کو مفلوج کر دیں گے, کرپل کر دیں گے. لیکن انسان کی ساری باتیں تو پوری نہیں ہوتی. ایران میں بھی گیا تھا ان کا ایک مشن, وہاں سے ہاسٹیجز کو لانے کے لیے جو اس کا حشر ہوا تھا. اور وہ ایرانیوں نے اس وقت کہا تھا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرًا ابابیل. واقعہ یہ ہے کہ بالکل اس کا نقشہ آج کی دنیا میں, جبکہ یہ کروڑ ہا ارب ہا میل پر جا کر بھی ان کا حساب غلطی نہیں کرتا, سیکنڈ کے ہزارویں حصے کا بھی فرق ہو جائے تو ربالو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. آج کی ٹیکنالوجی وہاں پہنچی ہوئی ہے, لیکن یہ کہ ان کا وہ پورا کیا وہ آپریشن کا نام کیا تھا, وہ کس طریقے سے ڈیزاسٹر اس کا ہوا, تو کیا پتا ان کی پوری سکیم جو ہے ختم ہو جائے. اور پھر ان کے پاس سوائے ایٹم کیا کچھ نہیں ہے. پھر اگر اس کو پاس ذرا سی بھی اس کو مہلت مل جاتی ہے تو وہ جو بھی کچھ کرے گا وہ کرے گا. اس کا جواب پھر ان کے پاس سوائے ہتھیار جو ہے وہ ایٹمک ویپنز کے سوا کچھ نہیں, کیا ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ کچھ اور مریں گے, کتنے مر جائیں گے, وہ سارا کا سارا علاقہ جو بھنے گا وہ بھننے والے تو مسلمان ہوں گے. وہ عراقی ہوں, کویتی ہوں, عرب ہوں, کوئی ہوں, جارڈن کے ہوں, سیریا کے ہوں, اس کو کون بھنے گا. تو یہ ساری خوفناک صورتحال جو ہے, علاج یہی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. اللہ کے ذرا یہ سنت دیکھی اللہ کی, تاکہ اللہ انہیں مزہ چکھائے اپنے کچھ کرتوتوں کا. سارے کرتوتوں کی سزا دے تو ختم ہی ہو جائے گا مسئلہ, پھر کوئی بچے گا ہی نہیں. ابھی دنیا کو چلانا ہے, جب تک اللہ نے چلانا ہے تو پورا پورا حساب نہیں دیتا, یہاں پر چکاتا نہیں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ لوٹ آئیں, شاید کہ رجوع کریں, شاید کہ سوچیں. یہ رجوع پوری نوع انسانی کا بھی درکار ہے, یہ رجوع خاص طور پر امت مسلمہ, پوری عالمی ملت اسلامیہ کا بھی درکار ہے, یہ رجوع خاص طور پر مسلمان آنے پاکستان کا درکار ہے, پھر خاص طور پر یہاں کی مذہبی جماعتوں کا درکار ہے کہ وہ کن کاموں میں لگی ہوئی ہیں, کس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, کیا حاصل ہے اس کا. لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. کہہ دیجئے نبی ذرا زمین میں گھومو پھرو. آج میں سوچ رہا تھا جب ان آیات کی طرف ذہن منتقل ہوا کہ اس اعتبار سے بہت ربط قائم ہو رہا, میں ابھی سیر کر کے آیا ہوں پورے گلوب کی اور پورا چکر کر کے آیا ہوں. سیرو فلم دیکھو, مختلف جگہوں پر کیا حالات ہیں، کیا صورت ہے، سابقہ قوموں کا کیا کیا انجام ہوا ہے. خاص طور پر یہ اہل عرب کو قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم جاتے ہو، کبھی جاتے ہو فلسطین کی طرف تو قوم سمود کے جو کھنڈر ہیں ان کے پاس سے گزرتے ہو، قوم مدین کے علاقے سے گزرتے ہو، وہ شہر جہاں کبھی آباد تھے، وہ عظیم شہر، وہ علاقہ صدوم اور عبورہ کی بستیاں آباد تھیں، آج خوشحال اب کہاں ہیں، نسیم منسیہ، نام و نشان مل گیا. اس سے سبق حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی. مشرقی پاکستان سے پاکستان کا نام ختم ہو چکا، مغربی پاکستان سے بھی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ معلوم ہو کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی تھی، مسلمانان نے ہند نے ایک بڑی غلطی کی تھی، حماقت کی تھی، یا کام تو بھی کیا تھا لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکے، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چیز ختم ہو گئی. کہیں مستقبل کا مورخ یہ نہ لکھے. میں نے یہ بہرحال اب وہ میں نہیں دہراتا، کچھ الفاظ کہے تھے ایک زمانے میں کہ خدا کے لیے سیدھے راستے پر آئیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل کا مورخ یہ لکھے کہ پاکستان کے نام سے 1947 میں وقت کی جو عظیم ترین مسلمان مملکت وجود میں آئی تھی دنیا کے نقشے پر، اسے پہلے تو دو لخت کیا تھا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور بعد میں اس کی تباہی اور بلکنائزیشن کا کام ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہوا جو نمازی تھے اور روزے دار تھے. اللہ تعالیٰ اسے بچائے، لیکن بچنے کا طریقہ وہی ہے، راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو قائم کرنے کا وہ طریقہ جو سیرت النبی سے ملتا ہے، منہج انقلاب نبوی. اگر دین کو قائم کرنا فرض تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو طریقہ بھی اللہ نے بتایا تھا آپ کو جس کے ذریعے سے آپ نے قائم کیا. اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فرض ہے ہم پر، تو ہمیں وہی طریقہ سمجھنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اسی کی کوشش ہے، وہ منہج انقلاب نبوی میری جو کتاب ہے. بہرحال فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی. آج بھی مسلمان، مجھے جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا مولانا عبدالرزاق ولی آبادی ایک ہوتے تھے جو مولانا ابوالکلام آزاد کے بھی سیکرٹری رہے، خود بھی بہت بڑے عالم آدمی تھے. ان کا ایک مضمون ایک زمانے میں بہت شائع ہوتا رہا پاکستان میں، مسلمان مشرک، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمان توحید کا نام لیوا آج کتنی بری طرح شرک کے اندر مبتلا ہے. صرف عنوانات بدلے ہوئے ہیں، بت سامنے نہیں ہے، قبریں سامنے، فرق کیا ہے؟ بلکہ واقعہ یہ کہ شرم سے ہماری گردنیں جھک گئیں جب یہ ہمارے پروفیسر غازی احمد صاحب نے واقعہ سنایا. ان کا بھائی آیا تھا ملنے امبالے سے، وہ اب چلے گئے، وہ بھائی ہندو ہیں سب چلے گئے، یہ 13 برس کی عمر میں اسلام لے آئے تھے، بڑی کشمکش رہی. وہ بھائی کوئی ملنے آیا ان سے، انہیں تو جانے نہیں دیتی ہندوستان کی حکومت، ان کے جو پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے نام تو ان کا غازی احمد ہے، باپ کا نام جو ہے وہ بنسی لال ہے یا کیا ہے، وہ نام تو نہیں بدل سکتے. تو وہ جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہ فوراً ڈیفیوز کر دیتی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے. بہرحال وہاں سے آ گیا ان کا بھائی، اس نے کہا بھائی جان آپ نے بڑی غلطی کی، آپ جو مسلمان ہوئے بڑی غلطی کی. یہ سوچنے لگے کہ اسے کون سی بات معلوم ہوئی ہے جو مجھے اس طرح بتا رہا ہے تیقن کے ساتھ. بھائی جان ہم جو امبالے گئے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں. وہاں ایک بزرگ ہیں، ان کا مزار ہے، اس مزار پہ وہ سب کچھ وہ کرتے ہیں جو ہم اپنے مندروں میں جا کے اپنے بتوں پہ کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ ایک ہی مذہب ہے. اچھا میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حصار جو گیا تھا پچھلے سال کیا اسی سال گیا تھا یا پچھلے سال والے بتوں، اب تو وہ اورینٹیشن میری جو ہے وہ صحیح ہے نہیں ابھی. تو میں گیا حصار میں، ایک وہ خانقاہ تھی حضرت جی جو پھر یہاں جنہوں نے مسجد، یہ جو مسلم مسجد ہے اس کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا، وہاں پہ لکھا ہوا بھی عبد الصمد خان صاحب، ایک بزرگ تھے نقشبندی سلسلے کے، اور وہاں قبر تھی ان کی مسجد کے ساتھ ہی، ان کے جو مرشد تھے مولانا مظفر علی خان، ان کی قبر. تو میں گیا مسجد دیکھی، اس سے پہلے ایک دفعہ گیا تھا تو وہ مسجد جو ہے وہ زیر استعمال نہیں تھی، مسجدی کی شکل میں تھی. اب گیا تو وہاں ہندوؤں کا ایک مدرسہ، استانیاں بیٹھی ہوئی تھی، چھٹی تھی، بچے نہیں تھے، استانیاں تھی مسجد کے اندر، ویسے صاف ستھری مسجد. پھر جدھر وہ قبر تھی وہاں قبر پہ میں چلا گیا، انہوں نے قبر پر بھی پھول ڈالے ہوئے، اسے صحیح صاف رکھا ہوا، چاروں طرف اپنے بت رکھے ہوئے. یعنی یہ کہ بس یہ بھی بت ہے، ایک بت یہاں بھی ہے موجود ہے، اس کو بھی ہم پھول چڑھائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے اپنی جو ہے جو بھی تپسیا آ کے یہاں بھی کر لیں گے، باقی یہ جیسے بھی بت رکھے ہوئے ان کے گلوں کے اندر بھی ہار پڑے ہوئے، یہ صورت حال ہوئی. بہرحال وہ جو فرمایا گیا اکثر ہو مشرکین. اب دیکھیے سیاسی اعتبار سے آپ کام کرنا چاہیں، لوگوں سے ووٹ لینا چاہیں، کہہ سکیں گے کہ یہ کام غلط کر رہے ہو تم؟ پھر تو آپ کو جا کے چادریں چڑھانی پڑیں گی. ووٹ لینا ہے ان سے تو چادریں چڑھائیے جا کر، اس کے بغیر کوئی ووٹ نہیں ملے گا آپ کو اس مارچ میں. آپ کو کچھ نہ کچھ ان کا لحاظ کرنا پڑے گا، اس سے اگلی بار کے کامیاب ہو جائیں گے تو ان کے کام بھی کرانے پڑیں گے، نہیں کرائیں گے تو اگلی دفعہ وہ نہیں آپ کو ووٹ دیں گے. وہ سچے کام ہو، صحیح کام ہو، جھوٹے کام ہو، غلط کام ہو، کرنے پڑیں گے. لیکن یہ کہ اصل جو ہے یہ راستہ نہیں ہے. فاقم وجہک للدین القیم، میرے لیے تو حکم یہ ہے اللہ کا، یہی ہر مسلمان کے لیے، قائم رکھو اپنے چہروں کو دین قیم کی طرف. حالات کچھ ہوں، رائے عامہ کچھ ہو، لوگوں کا ذوق کچھ ہو، مزاج کچھ ہو، حق پر قائم. لوگ سنیں نہ سنیں اپنی بات کہتے رہو جسے حق سمجھتے ہو. کان کھلا رکھو، آنکھ کھلی رکھو، غور کرتے رہو، سوچ بچار جاری رکھو. ہو سکتا ہے میری سوچ میں غلطی ہو. کوئی شخص کوئی نبی نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، کسی کی سوچ جو ہے اس کے لیے سند آسمان سے نازل نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ جس شے کو حق سمجھتے ہو کہتے رہو، بغیر یہ سوچے ہوئے کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک رائے یہ ہے کہ اس کی ترکیب یوں بنے گی، ان یاتی یوم من اللہ لا مرد له، اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے کہ جس کا ٹالنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہر سال آتا ہے، میں نے دیکھا ندا کے پرچے میں بھی کچھ آنسو جو ہے بہا دیے گئے ہیں. غالباً 17 دسمبر کی تاریخ آتی ہے، ہر سال گزر جاتی ہے، 1971 میں جو ہوا تھا. پھر کہیں تاریخ جو ہے کوئی ایسا ہی ڈرامہ دوبارہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بچائے. لیکن جب وہ وقت آتا ہے پھر ٹالا نہیں جا سکتا. ایک نئی کنٹروورسی ہمارے یہاں شروع ہوئی ہے، کوئی چھپ گئی ہے شاید، وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیسے چھپ گئی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن یہ کہ ہماری تو اب تک کی جو ہے پوری جو ایک ہمارا ایک فیصلہ رہا ہے وہ تو یہ کہ کوئی شے نہیں، چھپا رہنے دو، ڈھکا رہنے دو، کسی شے کو پبلک کے سامنے نہ آنے دو کہ کچھ سبق آئندہ کے لیے ہی حاصل کیا جا سکے. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، اس دن تو پھر جدا جدا ہو جائیں گے، گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا ہوگا، اور کفر کے معنی صرف وہ کفر نہیں ہے جسے آپ کفر سمجھتے ہیں، ناشکری. کفر کا اصل مفہوم ہے ناشکری. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، اگر شکر کرو گے تو میرا اور اضافہ ہوگا میری نعمتوں میں. ہماری سب سے بڑی ناشکری یہ کہ اللہ کا دین نظام ہمارے پاس اور ہم اس کے سب سے بڑے ناقدرے. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، جو کوئی بھلا کام کرے گا، صحیح کام کرے گا، نیک کام کرے گا، صحیح طریقے کار پر عمل کرتا رہے گا، نتیجے نکلے نہ نکلے ان کا بھلا تو ہو جائے گا، وہ اپنے لیے اللہ کے ہاں اجر و ثواب جو ہے اس کا سامان فراہم کر لیں گے. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اپنے فضل سے. انه لا يحب الكافرين، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. لیکن جب تک صحیح اسلامی رخ پر کوئی دعوت، کوئی تحریک، کوئی جماعت طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو دیے رکھتا ہے انتظام دنیا کا، اس لیے کہ بہرحال اسے دنیا کا نظام چلانا ہے. ہاں حق والی قوت سامنے آ جائے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو پسند نہیں کرتا کہ پھر بھی انہی کے حوالے دنیا کی سیادت اور قیادت جو ہے وہ کیے رکھے اور اہل ایمان کو محروم رکھے. ضرورت اسی کی ہے کہ ایک حزب اللہ کی شکل میں خالص منہج انقلاب نبوی کے انداز پر ہم جد و جہد کرنے کے لیے ایک بڑی طاقت بن کر ابھریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.